الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جس موضوع پر آپ حضرات نے گفتگو کا حکم فرمایا تھا وہ تزکیہ نفس کے عنوان سے آپ کے سامنے رکھا گیا. اور اللہ تعالی نے انسان کے نفس کی کیفیات بیان کی ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ انسان کو کسی حالت میں قرار نہیں ہے. خیر اللہ تعالی زیادہ کر دے اور اللہ امن اور اطمینان دے دے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس امن اور اطمینان کو بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کرے اور غنیمت جانے کہ اللہ نے کسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا نہیں کیا, وہ چاہتا ہے کہ اس سے مزید آگے کی چیزیں حاصل کرے اور اس کے لیے ایک بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کی اس دنیا میں جسے کہتے ہیں کہ ایڈونچرس. کہ اللہ نے جو امن جو اطمینان جو سکون دیا تھا اس سے آگے بڑھ کر ایڈونچرس کی زندگی ہونی چاہیے, خطرات میں اپنے آپ کو ڈالے اور جان جوکھوں کے کام کرے اور ایسے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ انسان ان میں ہمت کرے, جدوجہد کرے, اپنی جان کو خطرے میں ڈالے اور اس سے ایسے نتائج نکلیں جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے. اللہ نے اس کو اچھا بھی کہا ہے, شریعت نے ہمت افزائی کی ہے اور ایسے ایڈونچرز ان کو شریعت نے کہا کہ بہت اچھی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی ہمت لوگوں کی قدر افزائی کی اور آپ نے یہ بھی مسند احمد نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہمت سے کام لیتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. اور ایک ایسے کام ہیں جو انسان کا نفس چاہتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے اور ظاہر میں وہی ایڈونچرز ہیں مگر حقیقت میں کسی آدمی کو اس کا فائدہ نہیں. اللہ نے اس ناشکری پہ افراد کو بھی سزا دی ہے اور اللہ نے اس ناشکری پر قوموں کو بھی سزا دی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ نے کہا کہ بلدۃن طیبہ, شہر بہت پاک تھا, بہت نفیس تھا, لوگ امن اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے, رب غفور اور ان کا پروردگار بڑا مہربان تھا, ان کے گناہ معاف کرتا جاتا تھا, کوئی کسی طرح کا دکھ تکلیف چنتا کوئی چیز نہیں تھی. اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی اور انہوں نے کہا ربنا واعد بینا اسفارینا، اللہ یہ کیا مصیبت، گھر میں بیٹھے آرام سے کھانے کو مل جاتا ہے، خدا بندہ ان سفروں کو دور دور کر دے اور ہمارا رزق کہیں دور لکھ دے تاکہ سفر کریں، جائیں آئیں، سمندر میں لہروں سے کھیلیں اور پھر جا کر ہمیں رزق نصیب ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ اے اللہ ہمارے رزق کو دور کر دے، یہ خدا کو ناگوار گزرا. اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے ساری آسائشیں چھین لی. پھر انسان کا نفس ایسا متغیر، ایسا متلون، ایسا غیر مستقل مزاج، ایسی جلدی تبدیل ہونے والا واقع ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس میں تہذیب آتی، وہ نفس امارہ ہے، جہاں دیکھتا ہے گناہ اڑ جاتا ہے، جہاں گناہ دیکھتا ہے ضد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح گناہ کی زندگی میسر آ جائے. یہ گناہ کی زندگی ان تمام ذرائع سے آتی ہے جو انسان محسوس کرتا ہے، آنکھوں سے بھی اس زندگی کو دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، جسم اس گناہ کی لذت کا ادراک کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہونے کے ساتھ انسان کی تباہی در حقیقت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب انسان اپنے جی سے گناہ کی باتیں کرتا ہے. آپ دیکھیے اس پہ شرعاً کوئی فتوے کی بات نہیں ہوگی، شرعاً اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا، لیکن یہ جو بعض لوگوں کی زندگی میں یہ پیمانہ بن جاتا ہے کہ ہم بس اتنا عمل کریں جتنا شریعت نے بتا دیا اور فتوے کے مطابق بس اتنا سا حصہ اللہ کو دیں، یہ یقیناً ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی زیادہ پسندیدہ عمل نہیں. اسی لیے اسلاف کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ کے ہاں اگر ایک روپیہ دینا تھا تو اسے سوا کر دیتے تھے تاکہ اللہ کا حق پورا ہوتا رہے اور ہمارے پاس سے اللہ کے ہاں نیکیاں ہماری طرف سے پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافروں میں جو معائب گنے ہیں، جو عیوب گنے ہیں، برائیاں، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب یہ فصلیں کاٹتے ہیں تو فصلیں کاٹنے میں اور جب جب پھل جمع کرتے ہیں درختوں سے توڑ کے تو یہ اس کے دو حصے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا للہ، یہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں، وھذا لشرکائنا، اور یہ ان بتوں اور معبودوں کے لیے ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا ظلم دیکھو، ما کان یصل الی اللہ، اور وہ حصہ جو اللہ کے ہاں ہوتا ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جائے تو یصل الی شرکائہم، اس حصے کو فوراً نکال کے اپنے بتوں کو دیتے ہیں، اور بتوں کے نام پہ اللہ کا کچھ چلا جائے تو بالکل نہیں جانے دیتے. اللہ نے فرمایا ہے کتنا برا حکم ہے یہ لگاتے. تو مومن انسان اللہ نے جو چیز فرض کی ہے اس پر بھی تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ منصور نے لکھا کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ 36 رکعت سے کم ہو جائے تو اچھا ہے. اہل مدینہ کے تراویح 36 رکعتیں پڑھتے تھے، اس لیے مالکیوں کے نزدیک اب تک 36 رکعتیں بہتر ہیں، مستحب ہیں. وہ کہتے ہیں 20 رکعتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور چاروں ائمہ اس طرف ہی گئے ہیں کہ وہ 20 پہ فتویٰ دیتے ہیں. اور ہوتا کیا تھا کہ یہ بھی آپ جانتے ہیں مستحب بات، اچھی بات یہ ہے کہ جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھے اس کے بعد اتنی دیر کے لیے بیٹھ جائے آرام سے سکون سے، دس منٹ میں چار رکعتیں پڑھ لیں، بارہ منٹ میں پڑھ لیں تو بس اب بارہ دس منٹ بیٹھ جائیں اطمینان سے، پھر کھڑا ہو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ بہت سے فوائد ہیں اس کے، اور یہ بھی پتا چلتا ہے اللہ کے ہاں کہ یہ میرا بندہ نماز کے انتظار میں ہے، جب چار رکعتیں پڑھ لیں اب پھر چار پڑھ لوں، اب پھر چار پڑھ لوں۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان لوگوں کی جو نماز کے بعد پھر نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں کس چیز کا اہل سمجھا تھا؟ آپ دنیا کی مثال دیکھیے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ بھائی، یہ میرا بیٹا، اس کے متعلق خیال ہے کہ فرسٹ ڈویژن دے جائے گا تو شرم آتی ہے بچے کو، حتیٰ کہ سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو جائے تو بھی شرم آتی ہے کہ گھر والوں کا تو خیال تھا فرسٹ ڈویژن کا اور میں سیکنڈ میں آ گیا۔ تو ایکسپیکٹیشنز، امیدیں لوگ لگاتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ امید لگائی تھی انہوں نے، ہم نے اس امید کو پورا کر دیا۔ نماز کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اور اللہ نے بتایا کہ 50 نمازیں آپ کی امت کو پڑھنی ہیں، تو یہ کوئی ایسی ہی بات نہیں تھی کہ الیعوذ باللہ کوئی مذاق ہو کوئی ایسے، اللہ نے ہم پہ اعتبار کر کے، اللہ نے ہم پہ بھروسہ کر کے ہمیں اس قابل سمجھا کہ میرے یہ بندے 50 مرتبہ دن میں مجھے یاد کریں گے، یہ اتنی اچھی امت۔ یہ اللہ کا ہم پہ اعتبار تھا، اللہ کا بھروسہ تھا کہ ہمارے اتنے وفادار بندے ہیں کہ 50 مرتبہ دن رات میں ہمارے سامنے جھکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ میری قوم 2 مرتبہ نہیں جھکی تھی، کہ 50 بہت زیادہ ہے، اسے کم کرا لیجئے۔ تو حدیث میں آیا ہے جو کچھ بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم تعداد کم کر دیتے ہیں لیکن ہمارے بندے اتنے اچھے ہیں کہ ہم ثواب کو کم نہیں کریں گے، 5 پہ بھی 50 کا اجر دے دیں گے۔ تو نماز کو جوڑ دیا اس امت کے ساتھ، اہل مدینہ ہی کرتے تھے کہ 4 تراویح کے بعد کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور کچھ پھر کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے امام اتنی دیر تو بیٹھا ہی ہے، کیوں نہ مسجد نبی میں ایک ایک رکعت کی 50,000 کا ثواب ملتا ہے تو 4 رکعتیں اور پڑھ لیں۔ تو یہ 4 وقفے تھے، ان 4 وقفوں میں وہ 16 رکعتیں اور پڑھ لیتے تھے تو یہ 36 رکعتیں پڑھتے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں 36 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ خلیفہ منصور نے خط لکھا کہ یہ 36 رکعتیں جو ہیں اگر انہیں کم کر دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادرکت اصحاب بلدنا، ہم نے اپنے شہر کے لوگوں کو مدینہ منورہ میں، میں نے بچپن سے ایسے ہی دیکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے، تابعین جو تھے، وہ 36 ہی پڑھا کرتے تھے، میں نہیں مناسب سمجھتا کہ اللہ کے حق میں کمی کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، آدمی یہ چاہے کہ بس اتنا ہی رکھے، اگر خدا کو 1 روپیہ 2 آنے دینے ہیں تو مجال ہے 2.5 آنے ہو جائیں، بس 2 آنے ہی ہونے چاہیے۔ یہ شریعت اس پہ کوئی فتویٰ ایسا نہیں لگا دیتی، مگر مطلوب نہیں ہے، مومن کا حق یہ ہے کہ وہ جان مانگے مال بھی حاصل کر دے، اور وہ ایک کہیں یہ 10 مرتبہ اطاعت کرے، مومن انسان کی شان ہی اور ہے۔ اسی لیے اس سے توقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہیں کہ ہمارے یہ بندے ایسے اچھے ہوں گے۔ تو دیکھیے بہت سی چیزیں شریعت اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتی، مگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ چونکہ ظاہر ہوتی نہیں، ظاہر میں پیش نہیں آتی، شریعت اسے کچھ نہیں کہتی، لیکن سینٹر کیا ہے، نفس جس چیز کا نام ہے، باطن جس چیز کا نام ہے، اس پہ خطوہ پھر لگ جاتا ہے. پھر جو باطن کے امام تھے تزکیے کے، بہت بڑے بڑے لوگ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا جلال الدین رومی تھے، ان کے ہاں جب معاملہ جائے تو وہ اپنے ہاں سے فتویٰ پھر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مناسب نہیں تھی، اس لیے کہ وہ نفس کے مکر کو سمجھتے ہیں کہ اندر اصل میں معاملہ کیا. اور یہ جو نفس کے مکر ہیں، نفس امارہ، اس میں انسان کو پھنسا دیتا ہے. نفل روزہ ہے، آپ دیکھیے مومن کا کام کیا ہوتا ہے. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور معروف کرخی کسی طرح امام ابو یوسف سے کم نہیں تھے، بڑے پائے کے فقیر تھے. اور فرق اتنا ہے کہ ان کے زہد اللہ کے ساتھ تعلق غالب آ گیا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہو گئے، لیکن معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کم فقیر نہیں تھے. اور نماز عصر کی پڑھا کے مسجد سے نکلے، نفل روزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ شاگرد ان کے کہتے ہیں ہم ساتھ تھے اور جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، اور تھوڑا سا وقت رہ گیا افطار میں، تو ایک آدمی کو دیکھا اور وہ بازار میں اس نے سبیل لگائی ہوئی تھی، پانی ٹھنڈا بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ اس پہ رحم کرے جو مجھ سے ایک گلاس پانی پی لے، کیونکہ دن ختم ہو رہا تھا، اس نے اپنا مال پورا بیچنا تھا. تو کرخی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور اسے کہا کہ گلاس پانی کا دے دو. تو جب لے لیا، شاگردوں نے یاد دلانے کی کوشش کی کہ حضرت آپ کا روزہ ہے، اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے افطار میں. تو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے اشارے سے منع کیا کہ مطلب میں سب سمجھتا ہوں، پانی پیا، پیسے دیے اور چل پڑے، اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے اس روزے کی قضا پھر ہم کر لیں گے، مگر اس دعا کی قضا نہیں ہے، ممکن ہے اللہ اس کی قبول کر کے مجھ گناہ گار پہ رحم کرے. یہ سوچ ہے، یہ زاویہ ہے. جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو انسان پھر ان چیزوں کو سوچتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو نفس کا بگاڑ ہے، دیکھیے اب شریعت اس پہ کوئی حکم نہیں لگاتی. آپ سب غور کیجئے اس بات پہ کہ کوئی گناہ، مثلاً چوری ہے، جب پہلی مرتبہ چور چوری کرتا ہے تو کتنی گھبراہٹ ساری ہوتی ہے، کتنی شدید پریشانی ہوتی ہے. وہ اپنے نفس کو اندر سے جان بوجھ کے آمادہ کرتا ہے کہ چوری کرنی، اپنے جی سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں کے گھر میں مال زیادہ ہے، دل اندر سے کہتا ہے دفع کرو، ہمیں کیا کرنا ہے اس مال کو. یہ کہتا ہے نہیں، مال اس کا چرانا ہے. پھر جی کہتا ہے دفع کرو، اس چیز کو چھوڑ دو. پھر کہتا ہے ایسے بار 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 اپنے نفس کے ساتھ گناہ کی بات کرتا ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب اس کا نفس مکمل طور پہ تیار ہو جاتا ہے اور جسم ساتھ نہیں دیتا، گیا اور تالا توڑا اور مال چراتا ہے تو پسینہ پسینہ ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیا عذاب آ جائے، اور بڑی بری حالت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت دو بار چار بار دس بار چوری کرتا ہے، پھر اسے اپنے نفس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب چوری کیسے کرنی ہے، نفس خود سکھاتا ہے کہ چوری کیسے کرنی. یہ مثال اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات اس بنیادی اینٹ پہ آگے عمارت تعمیر کرتے ہیں کہ یہ جو نفس خود سکھاتا ہے نا کہ چوری کیسے کرنی ہے، پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب دل گھبراتا ہے، کہتا ہے دفع کرو، اب عمر زیادہ ہو گئی، اب پیسے زیادہ ہو گئے، اب پولیس پکڑ لیتی ہے، اب حکومت کے قوانین سخت ہو گئے، اب آئندہ چوری نہیں کریں گے. نفس کہتا ہے نہیں، چوری کرنی ہے. آپ اس کو آسان مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اندر جو کمپیوٹر لگا ہوا ہے، اس میں پروگرام کی فیڈنگ کی تھی پہلی مرتبہ، تو بڑی تکلیف اور پریشانی، اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ کمپیوٹر خود بتاتا ہے کہ فیڈنگ ہوئی ہوئی ہے، اب ایسے کرو اور ایسے کرو. یہ جو چیز ہے گناہ کی بات کرنا اپنے جی سے، اپنے نفس سے، اسے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے حدیث نفس، یعنی انسان کا اپنے دل سے گناہ کی باتیں کرنا، شریعت اس پہ کوئی حکم نہیں لگائے گی. یہ کہ ظاہر نہیں ہے نا, باطن ہے, لیکن انسان کی جڑ اکھڑ جاتی ہے, اس اخلاقیات کو ذبح کر دیتی ہے یہ عادت, جس آدمی کو اپنے آپ سے گناہ کی باتیں کرنے کا چسکا لگ جائے. تو گناہ کی باتیں جب اپنے آپ سے کرنے لگتا ہے پھر اس کا دن رات اسی میں گزرتا ہے, کیونکہ نفس کی غذا گناہ بن گئی. اب وہ سوچتا ہے کہ آج جا کر کیسے ظلم کرنا ہے, فلاں نے یہ بات کہی تھی اس کا جواب جا کے آج کیسے دینا ہے, اس بات پہ مجھے یہ سننا پڑے گا اس کا جواب ہم دیں گے, پھر اس کے بعد لڑائی ہوگی تو دیکھا جائے گا, ہم بھی دو سنائیں گے چار سنائیں گے. یہ جو چیزیں ہیں نا گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور اپنے جی سے یہی باتیں کرتا رہتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے, اللہ کی یاد چھوٹ جاتی ہے, اللہ کو یاد نہیں کرتا. یہ ہے خرابی کی جڑ. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تم گناہ کی باتیں اپنے جی سے کرو ہی نہ. اس حدیث نفس پہ یہ ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہے کہ وہ کہتے ہیں حدیث تو بات ہی کہتے ہیں نا, اور نفس اپنے جی سے گناہ کی بات کرنا وہ کہتے ہیں اس کو کرو ہی نہ, سرے سے یہ سوچو ہی نہ, یہ بات ہی نہ کرو کہ ہم نے گناہ کی بات کرنی ہے یا کیا کرنا ہے, اس منصوبے کو بالکل سوچو ہی نہیں. جب بھی جی سوچنا شروع کرے تو اس کو دوسری طرف لگا دو. انسان کے کس سے تباہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی باتیں کرتا رہتا ہے جی سے, حتیٰ کہ دل عادی ہو جاتا ہے, نفس عادی ہو جاتا ہے, تو پھر وہ خود سکھاتا ہے, وہ پھر پیر و مرشد بن جاتا ہے اور وہ پھر بتاتا ہے کہ کہاں کہاں کیسے گناہ علیہ باللہ ہوا کرتے ہیں. یہ ہے نفس امارہ, اور اس نفس امارہ کو غذا ملتی رہتی ہے, اور جب تک یہ غذا ملتی رہتی ہے اور اشیاء کے حقائق سامنے نہیں آتے انسان تباہ ہو جاتا ہے. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے, اور جو آدمی اشیاء کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ بھی کوئی آدمی. جس آدمی پہ اشیاء کی حقیقت نہ کھلے وہ آدمی نہیں ہے. بہت مشکل سے انسان انسان بنتا ہے, اور بنتا اس وقت ہے جب انسان پہ اشیاء کے حقائق کھلتے ہیں, جب پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے, جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اصل میں کیا ہے. غالب بہت بڑے شاعر تھے, انہوں نے ایک شعر میں کہا کہ دجلے میں قطرے میں دجلا دکھائی نہ دے, اور جز میں کل دجلا جو دریا ہے اس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ قطرے میں دجلا دکھائی نہ دے اور جز میں کل کے لڑکوں کا ہوا دیدہ دینہ نہ. بچوں کا کھیل ہے کہ پانی کو دیکھ کر دریا کا اندازہ نہیں کر سکتا, اور کسی چیز کا ایک جز دیکھ کے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کل حقیقت کیا ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ بچوں کے کھیل کی بات ہے, یہ کوئی دیدہ دینا نہیں. کہتے ہیں کہ ایک فلسفی بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ فلاں شہر کتنی دور ہے, تو اس سے غور سے اس کا جائزہ لیا, کوئی سواری نہیں کچھ نہیں. اس نے کہا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے, جاؤ چلو. تو اس مسافر کو بڑا برا لگا, اس نے کہا میں تم سے راستہ پوچھتا ہوں کہ شہر کتنی دور ہے جو اگلا میرا اسٹیشن ہے منزل ہے. اس نے کہا چلو تو صحیح. جب وہ کچھ قدم چلا تو اس نے اسے واپس بلایا اور اس نے کہا کہ اتنے گھنٹے میں پہنچ جاؤ. اس نے کہا پہلے تم بتا دیتے. اس نے کہا میں نے چال تھوڑی دیکھی تھی کہ تم چلتے کیسے, اب پتا چلا کہ چلتے ایسے ہو تو اب پیمائش کی جا سکتی ہے کہ تم کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے. یہ اشیاء کی حقیقت ہے, یہ اشیاء کی حقیقت ہے کہ انسان حقائق کا جب ادراک کرتا ہے تب جا کر کوئی چیز کھلتی ہے, اور انسان کا نفس نفس امارہ اندھا ہوتا ہے، یہ اشیاء کے حقائق نہیں کھلنے دیتا اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، بالکل پتہ نہیں چلنے دیتا کہ آگے کیا معاملہ ہے اور کیا ہو رہا ہے. انسان اسی میں پھنس جاتا ہے، اشیاء کے حقائق کو نہیں جان سکتا. اشیاء کی حقیقت سمجھنی ہو، ایک اور مثال آپ کو دیں، وہاں روم ہے نا، مثنوی میں انہوں نے بڑے کام کی باتیں لکھی، اور یہ وہ کتاب ہے جس نے کم سے کم 400-500 برس اس امت کی اخلاقیات پہ اثر کیا ہے. اتنی بڑی چیز ہے مثنوی کہ اس کے متعلق کہا گیا ہے، اور بالکل سچ ہے، کوئی مبالغہ نہیں، کہ مولانا روم کی مثنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، اللہ تعالیٰ نے فارسی زبان میں گویا کہ ایک طرح کا قرآن نازل کیا. عجیب و غریب چیز، آپ اسے پڑھیے، اور مسلمان ہے تو پھر تو پڑھنے کی بات ہی نہ کیجیے، اس لیے کہ مسلمانوں نے پڑھنا تھوڑی، دنیا بھر کے جہان بھر کے کام ان سے کرا لو. تعلیم ایسی حرام ہو گئی ہے کہ 100 میل سے جا کر گوشت حلال تلاش کر لیں گے، لیکن تعلیم وہ ایسے ہی حرام ہے جسے حرام گوشت ہو، بالکل نہیں پڑھتے. آپ یقین مانیے کہ کسی سے پوچھئے کہ سال میں 365 دن تھے، اللہ کے بندو کم سے کم 6,000-7,000 صفحے پڑھ لیے ہوتے، ایوریج میں روز کے 10-20 صفحے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے. ایسی توبہ کی ہے کہ اسرائیل کو دیکھ کے بھی وہ توبہ نہ ٹوٹے ان کی. پڑھنے سے توبہ ہے کہ پڑھیں گے نہیں. مثنوی ان چیزوں میں سے ہے جس کا اہل علم درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. یہ گلستان اور بوستان تو یہ آپ اپنے دادا دادی اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیے، یہ لوگ بوستان اور گلستان گھروں میں پڑھاتے تھے اور بچوں کو سکھاتے تھے کہ اخلاق ایسے ہونے چاہیے، تعلیم ایسی ہونی چاہیے. اتنے اچھے لوگ تھے. اب تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے، اس پہ کیا بحث کرنی ہے. تو مثنوی ایسی کتاب تھی، کئی صدیوں تک لوگ دور دور سے جا کے پڑھتے تھے کہ مولانا نے کہا کیا ہے، مولانا نے کیا کہا ہے. مولانا نے بس ایک جملہ ہی کافی ہے اس کے لیے کہ اشیاء کے حقائق بتلائے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے. ایک آدمی جو چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، دجل کا شکار ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہم پہ زندگی گزارتا ہے. بچے کو جھاڑی میں بلی نظر آتی ہے اور بچہ کہتا ہے بابا اس میں بلی ہے اور میں نہیں جاؤں گا یہاں، حتیٰ کہ کبھی کبھی اس بلی کی آنکھیں بھی نظر آ جاتی ہیں، کہتا ہے وہ دیکھیں اس کی آنکھیں کیسے وہ مجھے گھور رہی ہے، اور باپ جا کر جھاڑی پہ پاؤں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹے کدھر ہے بلی، کچھ بھی نہیں، آؤ میرے ساتھ. تو اشیاء کی حقیقت اس جھاڑی کی جو بچے نے سمجھی تھی، باپ جانتا ہے کہ حقیقت وہ نہیں ہے، یہ وہم ہے مزاج کا، یہ بچے کی خیال میں گھڑ لی ہے چیز، اصل چیز کچھ نہیں. اشیاء کے حقائق جو آدمی نہیں سمجھتا وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. اس لیے چیزوں کے حقائق کھل جائیں کہ حقیقت کیا ہے کسی چیز کی. وہاں روم نے مثنوی میں بڑی چیزیں حقیقت پہ بیان کی ہیں مبنی، اور نے بتایا ہے کہ جو کچھ تم سمجھتے ہو نا، عالم ایسا نہیں ہے، وقت ایسا نہیں ہے. دو مثالیں آپ کو اس کی دیں، ایک بہت چھوٹی سی مگر شاید آپ نے سے کسی ایک آدھ کے کام کی ہو، ہے بہت گہری بات. مولانا نے ساری کائنات کی حقیقت پر بحث ایک جگہ کی، اور جو آئنسٹائن کی تھیوری اور جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں نا، مولانا نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات جو تم دیکھتے ہو ہر آن فنا کی زد میں، وہ کہتے ہیں ہر لمحہ اس پہ موت تاری ہوتی ہے، اگلے لمحے میں اس پہ زندگی آ جاتی ہے، پھر مرتی ہے، پھر جیتی ہے. اور اس کائنات میں جو کچھ ہے انسانوں سمیت ہم ہر لمحہ مرتے ہیں پھر جیتے ہیں، پھر مرتے ہیں پھر جیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ ایسے ہی اپنے زمانے کی مثال وہی دے سکتے تھے، اس وقت تصویریں موویز یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے بچہ ایک امریکی میں کوئلے رکھ کے اسے گھماتا ہے، یا کوئی جوکر ایک چیز میں آگ لگا کے اسے اتنی تیزی سے گھماتا ہے کہ وہ دائرہ بنا ہوا نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں یہ حقیقت میں دائرہ نہیں ہے، حقیقت میں آگ ایک ہی جگہ جل رہی ہے، گھمانے والے کا کمال ہے کہ کتنی تیزی سے گھما رہا ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں زمانے کی زد میں یہ کائنات ہے، اور اللہ لمحہ کل یوم ہوا کی شان، ہر دن اللہ کو ایک نیا کام ہے، تو کہتے ہیں اتنی تیزی سے یہ زد بڑھتی ہے کائنات سے، تمہارا مالک اگلے دمے پھر بنا دیتا ہے، پھر فلا کرتا ہے، پھر بناتا ہے، لیکن یہ سائیکل اتنی تیزی سے چل رہا ہے کہ ہمیں آپ کو ادراک نہیں ہوتا، اور جس لمحے میں پہنچ کر یہ سائیکل رک جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے، بس اس سے اگلے لمحے میں جیتا نہیں نا، تو جب نہیں جیا تو پھر مر گیا، لوگ کہتے ہیں یہ مر گیا۔ اسی طرح جب قیامت آئے گی تو وہ لمحہ جس لمحے میں کائنات کی یہ سوئچ آف کر دیں گے تو ساری کائنات ہی فنا ہو جائے گی۔ اور بڑی زبردست چیزیں لکھی ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال کہ ہم کیا دیکھتے ہیں دنیا کو اور دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں۔ وہاں نے ایک اور مثال لکھی ہے، وہ کم درجے کی، وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اعمال انسانوں کے کیا چیز ہوتے ہیں۔ اس مثال سے کئی مرتبہ ہم نے فائدہ اٹھایا، کئی مرتبہ بیان کیا، ممکن ہے کوئی ایسے بھی ہوں جنہوں نے پہلے نہ سنی بھی ہو، چلو، اور جنہوں نے سن لی ہے دوبارہ سے ہی۔ مگر مولانا نے اشیاء کے حقائق پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ کہا کہ ہوا یہ کہ ایک بزرگ تھے، حکا پیتے تھے۔ بڑا بنیادی فرق آپ کے سامنے رکھیں، بہت بنیادی فرق، اسے سوچئے گا آپ، جو کچھ مغرب دکھاتا اور جو کچھ یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کی اصل حقیقت کچھ نہیں، اور تہ در تہ چھوٹ ہے، جیسے پیاز کے چھلکے اترتے چلے جاتے ہیں، تہ در تہ جھوٹ ہے، بنیاد بھی جھوٹ پہ اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی جھوٹ۔ ایک جگہ دیکھتے تھے عمارت گر گئی، گاڑی جا کے ٹکرائی دیوار میں اور گاڑی فنا ہو گئی، تو ہم نے ایک استاد سے ہم نے پوچھا کہ آخر ہوتا کیوں نہیں، یہ جو گاڑی کا ڈرائیور ہے مرتے کیوں نہیں۔ انہوں نے بتایا، سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کیمرہ ٹرکس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تب جا کے معلوم ہوا کہ سب جو کچھ دیکھتے ہیں یہ جھوٹ اور اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ بالکل ٹھیک اسی طرح یہ مثنوی میں، یہ بزرگوں کی حکایات میں یہ سب کہانیاں ہیں، ایسے ایسے نام ہیں کہ اس آدمی کو آپ تلاش کرنے جائیں آدمی بھی نہیں ملتا، مملکت بھی نہیں ملتی، اس نام کا کوئی آدمی گزرا بھی نہیں ہوگا، وہ سب کچھ جھوٹی کہانیاں ہی ہیں بچوں کی، اور نتائج ایسے 100% درست ہیں کہ انسان پھر جاتا ہے کہ کس چیز سے اس نے کیا نتیجہ برآمد کیا۔ یہ بڑا فرق ہے بنیادی ہم میں اور ان میں، کہ مشرق کہانیاں دکھاتا ہے، جھوٹ کی بتاتا ہے، بادشاہوں کے نام کس کس کے نام لیتا ہے اور نتائج میں سچا ہے، اور مغرب کہانیاں ایسے دکھاتا ہے جسے سب سچ ہے اور حقیقت میں سب کچھ جھوٹ۔ یہ اشیاء کے حقائق ہیں۔ مولانا نے بھی کہانی ایک لکھی ایسے، اور لکھا ایک بزرگ تھے اور انہیں ضرورت پیش آئی حکے کی، حکا پیتے تھے بہت زیادہ، اور ایک دن بارش کی شدید، برف پڑ رہی تھی، سردی تھی شدید، اور انہوں نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ بھائی جاؤ اور حکا پینا ہے، آگ لے آؤ۔ اب باہر نکلا، ہر طرف بارش، زمانے میں آگ بھی گھروں سے لاتے تھے، ہر کوئی اپنے گھر میں آگ رکھتا تھا، رات کو سونے سے پہلے خواتین اس کا انتظام کرتی تھیں، اگلے دن اسی آگ سے آگ چلتی۔ اس نے آ کے کہا حضرت موسم بہت خراب ہو رہا ہے اور آگ نہیں مل رہی۔ ان کا تم اچھے مرید ہو، ہمیں حکا پینے کا ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو آگ نہیں، جاؤ گاؤں میں کہیں سے لے کے آؤ۔ خیر آیا، پھر اس نے کہا حضرت آگ نہیں مل رہی، تو انہیں غصہ آیا، ڈانٹا اور کہنے لگے آگ لے کے آؤ چاہے تمہیں جہنم پہ جانا پڑے، ہمیں حکا پینا۔ چل پڑا، چلتے 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 وہ جہنم پہنچ گیا، اور فرشتے وہاں کھڑے تھے، اور اس نے فرشتوں سے یہ کہا کہ یہ جہنم ہے. انہوں نے کہا جہنم ہے. اس نے کہا تھوڑی سی آگ دے دو. ان کا کیا کرو گے؟ ان کا ہماری شیخ نے حکا پینا ہے حضرت نے اور بہت طلب ہو رہی ہے, اور کہا تھا کہ آگ لے آؤ اور آگ نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا کہ جہنم میں آگ نہیں ہوتی. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا سارا قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے, تم کیسے کہتے ہو جہنم میں آگ نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا رے صوفی, سارا قرآن و حدیث جو پڑھا ہے تم نے ایک ہی مسئلہ پڑھا ہے کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے یا نہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں پڑھا. اور یہ کہیں نہیں پڑھا کہ غیر کسی اور کی چیز میں دخل دینا جائز نہیں, کسی کے مال کو اس سے چھیننا جائز نہیں. تو اس کا یہ بھی پڑھا ہے. تو ان کا بھائی واپس چلے جاؤ اور اپنے شیخ سے کہنا کہ جہنم پہ پہنچ گیا تھا اور فرشتے کہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی آگ نہیں ہوا کرتی, ہر آدمی اپنی آگ دنیا سے ہی لے کے یہاں آیا کرتا ہے, اور ہمیں اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کی چیز کسی کو دے نہیں سکتے. یہ ہے اصل صورتحال کہ آگ جو بھی لے کے جاتا ہے جہنم میں اپنی ہی لے کے جاتا ہے, اپنے کرتوتوں ہی کی عوض میں آگ ملتی ہے, پانچ اس نے آگ چڑھا لی. یہ ہے اشیاء کے حقائق کہ انسان کو اگر پتا ہو کہ چوری کرنے میں کیسا آگ مجھے چمٹ جائے گی اور میں کیسی آگ لے کے جا رہا ہوں جہنم کی سمیٹ کر, پھر خود عقل آ جائے گی کہ میں نے چوری نہیں کرنی. اس لیے کہ یہ آگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے, امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے, اور طحاوی تیسری صدی ہجری کے مجدد امامت کے درجے پہ فائز تھے. ان کی ایک کتاب عقیدہ طحاویہ اب تک عرب اور عجم میں پڑھی جاتی ہے, اب تک عرب اسے پڑھاتے ہیں اور عجمی بھی کہیں کہیں پڑھاتے ہیں. عقیدہ طحاویہ اتنی بڑی ان کی ایک کتاب, اللہ نے ایسی اسے مقبولیت دی ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں. سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ اپنے پاس سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے, یہ بات عالم غیب کی ہے کہ ایک آدمی جب قبر میں پہنچا تو عذاب قبر کا شروع ہوا اور اللہ نے حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے لگاؤ. اپنی آگ انسان ایسے لے جاتا ہے, اور وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا اور اس نے کہا پروردگار معاف فرما دے اور درگزر کر ان غلطیوں سے جو میں کر چکا, اور اللہ اس کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ 99 کوڑے اس کے معاف ہو گئے اور ایک رہ گیا. تو اللہ نے کہا اب اسے ایک تو لگاؤ ہی. تو فرشتوں نے جو ایک لگایا تو اس کا جسم جل اٹھا سارا اور قبر آگ سے بھر گئی. جب ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں یہ کس چیز کا عذاب ہے, یہ کیوں مجھے اتنی آگ دے دی گئی؟ انہوں نے کہا 2 کام تم نے زندگی میں کیے تھے, ایک نماز جان بوجھ کر بغیر وضو کے تم نے پڑھ لی تھی, یہ اس کی سزا ہے, اور ایک تو مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اور تو اس کی مدد کر سکتا تھا, ظالم کو تو منع کر سکتا تھا روک سکتا تھا, تو نے ظلم کو جاری رہنے دیا اور مظلوم کی مدد نہیں کی, بس یہ 2 گناہوں کی وجہ سے 1 کوڑا لگا. یہ ہے جہنم, اس کی آگ انسان اپنے ہی باپ سے لے جاتا ہے. یہ ہے مولانا کے کہنے کا مقصد. تو نفس امارہ انسان کا اڑ جاتا ہے گناہ سے, وہ کہتا ہے یہ کام کرنا ہی ہے, اور مومن انسان اس کے مقابلے میں اس کا ایمان لگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں. پھر ہوتے ہوتے یہ نفس دوسرے درجے میں آ جاتا ہے, یا یہ کہ کسی انسان کا نفس ہوتا ہی دوسرے درجے کا ہے, اور وہ اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامت, ہم قسم کھاتے ہیں اس دن کی جو قیامت کا ہے, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور ہم قسم کھاتے ہیں اس ضمیر کی, اس نفس لوامہ کی جو انسان کے اندر ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے ملامت کرتا ہے گناہ پر, اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہ کر. نفس امارہ انسان کو احساس نہیں ہونے دیتا, اشیاء کے حقائق نہیں دیکھنے دیتا, اور نفس لوامہ وہ انسان کو ملامت کرتا ہے. کسی نے حضرت سعید ابن مسید نہ محمد ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو اب گناہوں پہ رونا بھی نہیں آتا، وہ شہزادہ تھا پوچھنے والا. اس نے کہا کوئی وقت مجھ پہ ایسا تھا کہ گناہ پہ خدا سے معافی مانگ لیتا تھا، خوشی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اب گناہ پہ رونا بھی نہیں آتا اور اللہ کے انعام پہ شکر کی بھی توفیق نہیں. تو کہنے لگے، فرمایا انہوں نے، کہنے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل بالکل ہی مر گیا. وہ شہزادے پہ بڑی گراں گزری بات، اس لیے کہ کان تنقید سننے کی عادی نہیں نہ ہوتے، وہ اپنے آپ کو اچھے مولانا کے قریب قریب بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں بڑے لوگ، تو وہ کیسے سنتا. ان کے مطلب یہ کہ تمہارا دل بالکل ہی مر گیا. نفس لوامہ، آدمی مرتا نہیں ہے، جی اندر سے اسے ٹوکتا رہتا ہے، کہتا ہے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ غلط حرکت کی، یہ ظلم کر لیا، یہ اللہ کی نافرمانی کر لی، یہ رد و قد جو ہے نا، اور یہ بحث مباحثہ انسان کے نفس کا، یہ اسے دونوں میں سے ایک طرف لے جاتا ہے، یا تو نفس امارہ کی طرف پھسل جاتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے جب گناہ کرنے پہ کوئی ندامت نہیں ہوتی اور نیکی کر کے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، اور یا پھر اس سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے اور یہ اٹھتا ہے اس لیے کہ وہ انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، اور پھر نفس آہستہ آہستہ گناہوں سے مایوس ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان اب اتنا سدھر گیا ہے کہ اس انسان سے اب گناہ ممکن ہے، طبائع سے مجتنب ہو جاتا ہے، بچتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہوتا ہے اور اللہ کے حوالے اس طرح سے کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ قبائل سے ہمیشہ دور رکھتا ہے. تو یہ کو اللہ کی شدید نافرمانی، اور جو چیز اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں خدا اس کو ضائع نہیں کرتا. دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اب تک جس انسان کا فیض جاری ہے، اور اب تک جس شخص کی تقویٰ اور عبادت اور نیکی کا تذکرہ ہوتا ہے، شیخ فرماتے تھے کہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں بڑے 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 مقام کے آدمی تھے، کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے. شیخ کہتے تھے کہ میں نے والدہ کے پاؤں چومے، اور دہلی میں دستور یہ تھا کہ جب نیا چاند نظر آتا تھا تو والدین کے پاؤں چومتے تھے جا کے لوگ، تو میں نے والدہ کے پاؤں چومے اور وہ بیمار تھی، اور مجھ سے کہنے لگی کہ بابا نظام الدین، اب تو ہمارے پاؤں چومتے ہو اور اگلے چاند سے کس کے پاؤں چوموں گی. تو مجھے فوراً بھی یہ بات کھٹتی اور میں رونے لگا، اور میں نے کہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا فلاں جگہ جا کے آج رات کو رہو اور ہم تمہیں صبح بتائیں گے. اور میں نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ فرماتے تھے کہ میں چلا گیا اور رات ساری اضطراب میں گزری، اور صبح کے قریب دستک ہوئی اور گھر کی ایک خاتون تھی، جانی پہچانی تھی، وہ آئیں اور کہنے لگی کہ والدہ بلاتی ہیں. میں جلدی جلدی حاضر ہوا تو دیکھا وہ تو بالکل آخری سانس ہیں گویا ان کے. میں نے پاؤں چومے اور میں نے کہا میں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے بلایا ہے نظام کہ تمہیں جواب دوں، تم نے رات ایک بات پوچھی تھی. میں نے کہا آپ کہیے. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور یوں بلند کر کے ہوا میں چھوڑ دیا اور کہا بیٹے اللہ کے حوالے کر کے جاتے. حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میری ماں سونے سے بھرا ہوا گھر چھوڑ کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس جملے سے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا بیٹے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں. جو چیز اللہ کے حوالے وہ کر کے گئی تھی، خدا نے اس چیز کو پورا کیا اور اللہ نے اس چیز کو مکمل کیا، خدا نے اسے ضائع نہیں کیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہی صوفیوں کے قصے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن میں بھی یہ آیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جن صوفیوں نے اپنے پاس سے ایجاد کر لی ہو، ہر چیز کی اصل کتاب و سنت میں مل جائے گی. ہم صرف سمجھانے کی غرض سے آپ سے دو باتیں عرض کرتے ہیں، تنقید نہیں کسی پہ، لیکن یہ کہ ہر معاملے میں خام خواہ دخل نہیں دینا چاہیے. جس چیز کا علم نہ ہو انسان یہ مانے کہ بھائی مجھے علم نہیں، نرمی سے یہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے اپنا ایسا اپنا ایسا، یہ چیز نہیں، اس کی اصل قرآن میں بھی آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خاتون نے اللہ سے دعا کی اور اس نے کہا کہ اللہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے آزاد کر دوں. رب انی نظر تو لقما فی بطنی محررا, اللہ جو کچھ میرے یہاں پیدائش متوقع ہے میں اپنے اس بیٹے کو تیرے گھر کے لیے وقف کرتی ہوں اور اللہ یہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب پیدا ہوئی تو وہ لڑکی تھی, اور لڑکی کا پیدا ہونا اس عورت سے تو گرا اس وجہ سے تھوڑا سا گزرا کہ لڑکا ہوتا تو نظر بری ہو جاتی لیکن بہت سو پہ گرا گزرتا ہے, اور یہ بڑی بری بات بجائے اس کے کہ شکر کرے کہ اللہ نے ایک غیر اختیاری سنت کی توفیق دے دی, اپنے اختیار میں تو کچھ نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی, ایک غیر اختیاری چیز سے اللہ نے موافقت کر دی. بیٹی پیدا ہوتی ہے, اللہ نے اسے قرآن میں بشارت کے لفظ سے تعبیر فرمایا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی, اللہ نے کہا کہ بشرا, جب اسے خوشخبری دی جاتی ہے. قرآن ایسے ہی الفاظ استعمال کرتا ہے, کیا خیال ہے آپ, وہ ایک ایک لفظ بڑی حکمت سے اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے کہا جب اسے بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو غم وجہ مسودن, اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور دل میں گھٹتا ہے جی میں کہ بیٹی پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی پیدائش پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, یونشا فی الحلیہ, جو بچی زیورات میں پرورش پاتی ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے نا, ذرا سات آٹھ برس کی ہو تو فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ابا کنگن لے دیں اور مجھے بھی بندے لے دیں اور یہ چیز پہنا دیں اور انگوٹھی بڑی اچھی تھی فلاں میری سہیلی پہن جائے گی. اللہ نے فرمایا وہ جو زیورات میں پلتی ہے وہ پھر خسام میں غیر مبین اور بغیر دلیل کے لڑائی جھگڑے کرتی رہتی ہے, اس پہ تم ناراض ہوتے ہوتا بغیر دلیل کے ہے. کئی مرتبہ بڑی اچھی سلجھی ہوئی خواتین لڑتی ہیں اور بغیر دلیل کے لڑتی ہیں, اسے ہزار بار سمجھاؤ کہ بھائی یہ بات نہیں, بھائی کو نہیں بہن یہ بات نہیں, ایسے نہیں ایسے ہے, وہ پھر بھی بغیر دلیل کے لڑے جائے گی بولے جائے گی. اسے ہزار بار کہیے کہ دلیل میری سنیے, یہ کام اس وجہ سے ہوا دلیل نہیں مانتی. اللہ نے یہ فرمایا کہ لڑائی میں وہ بغیر وضاحت کے لڑتی ہے, تم اس کے متعلق اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہو. اللہ نے کہا اس کی بشارت دی جاتی, ہوا کیا اس کو بشارت دی گئی کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے, اس نے کہا اللہ اگر بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی خدمت کرتا. اللہ نے کیا جملے کہے ہیں, اللہ نے فرمایا اللہ اعلم بما وقعت, اللہ ہی جانتا ہے کہ کس وقت کا مقدر لے کے وہ بچی پیدا ہوئی. اور اللہ نے فرمایا بھلائی سزت اور کل ان کا, اور اگر ہم اسے بیٹا دے دیتے تو اس کی بیٹی جیسے نصیبے اور اس سے اس مقدر کا ہوتا, بالکل نہیں, ہم نے بیٹی دی تھی اور بیٹی ایسی تھی کہ اس کی نانی نے دعا کی, اس نے کہا انی اعوذ بک من ذریتها, اللہ میں اس بچی کو بھی اور اللہ جو اس کی اولاد آئے ان سب کو تیری پناہ میں دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکی اور اس کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا ہر بچے کو شیطان جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو ایک طرح سے اس کی پسلیوں میں اپنے انگوٹھے سے انگلی سے کچوکا لگاتا ہے, اسے تکلیف دیتا ہے, پھر وہ رو پڑتا ہے بچہ. اور بھی کئی اسباب ہوں گے, ایک سبب رونے کا یہ بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچی کے ہاں جب لڑکا پیدا ہوا تو شیطان اسے چھو نہیں سکا, اور آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کی نانی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ میں اپنی اس بچی کو جو ہونے والی میری نواسی اور اس کی اولاد کو خدایا تیری پناہ میں دیتی, شیطان قریب نہیں جا سکتا. اس لیے سنا رہے ہیں جب سے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے اعتراض کے قصے پہ اعتراض ہو تو قرآن میں بھی تو یہ آیا ہے, حدیث میں بھی یہ آیا ہے, مریم تھی وہ بچی اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی ہمت نہیں انہیں ہاتھ لگانی کی کیونکہ نانی نے اللہ کی بنا میں دے دیا تھا. یہ ہیں بڑوں کی دعائیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور پتہ نہیں کب کس نے مانگا ہوتا ہے, اور تیسری چوتھی پشت میں جا کے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ایک اور آپ کو مثال دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ صوفیہ یہ کس سے, ایسی صوفیوں کی باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو. ہمارے یہاں لاہور میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار ہے، بڑے کامل اولیاء کرام میں سے تھے، لوگ جو مرضی کریں ان کی اپنی باتیں، لیکن اس ہستی کے متعلق ایک بات انہوں نے لکھی، وہ کہتے تھے کہ میں لبنان میں اپنے شیخ کے پاس تھا اور لبنان میں ایک پہاڑ تھا، اس پہ قدرتی طور پہ پھلدار درخت ہوتے تھے، پانی بڑا صاف ہوتا تھا، تو جو بھی صوفی تھے چلے جاتے تھے اپنی تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے وقت گزارتے تھے۔ کہتے ہیں میں جب وہاں چلا گیا تو میرے شیخ جو تھے انہوں نے میری تربیت کی، اور ایک عرصہ گزر گیا اور پھر حضرت کا انتقال ہو گیا، تو اتنے درویش اتنے زاہد تھے کہ بس پیوند کے کپڑے ہی رہتے تھے ان کے پاس۔ اب مسئلہ یہ آن پڑا کہ تقسیم کیسے کریں، کفن کہاں سے لائیں، تو ایک درویش کی گدڑی تھی، وہ اس نے دے دی اپنی گدڑی اور اس نے کہا کہ حضرت کو اس میں دفن کر دو، باقی چادریں بھی تھیں، تیسری گدڑی ہو گئی، دو چادریں اور مل گئی ہوں گی۔ فرماتے تھے ہم نے تقسیم کر لی، اور اگلے دن فجر کے بعد بارش شروع ہوئی تو سردی شدید، تو جو صوفی تھا اسے بڑا اعتراض ہوا، فجر کے بعد نماز کے بعد کہنے لگا عام تھا تمہارے شیخ کے لیے ہم نے اپنی گدڑی دے دی، اور اگر وہ ہوتی تو اس وقت سردی تو نہ لگ رہی ہوتی۔ کہتے تھے ہم چپ رہے لیکن بڑا دکھ ہوا کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اب گنتے کیوں؟ اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور کسی نے گدڑی اٹھا کے ادھر ہی دے ماری، اور اس نے کہا ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، لو رکھو اپنے پاس۔ بڑا اعتراض کرتے ہیں صوفیوں کے قصے یہ وہ، ہم کہتے ہیں بھائی اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟ اسد الغابہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھ لیجئے، حدیث میں آیا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے دو چادروں میں مجھے کفن دینا، تین چادریں نہ دینا، تیسری چادر کسی غریب کو دے دینا، جو زندہ لوگ ہیں جو زیادہ محتاج ہیں کپڑوں کے بجائے مردے کے۔ اور حدیث میں آتا ہے لوگوں نے تین چادروں میں انہیں کفن دے کے تدفین کر دی، اور اگلے دن جب صبح لوگ سو کے اٹھے تو ایک چادر لوگوں کے دروازے پہ پڑی ہوئی تھی کہ وہ واپس کر دی گئی۔ اب اس میں بھی اعتراض کریں کہ اس لیے مثال ہم پیش کر رہے ہیں کہ خام خواہ اعتراضات میں نہیں پڑنا چاہیے، جب آدمی کو اعتراضات کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر ہوتے ہوتے یہ عادت کتاب و سنت تک چلی جاتی ہے، چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، اگر وہاں اعتراض ہے تو یہاں بھی پھر اعتراض کر لینا چاہیے۔ اصل حقیقت آپ سے عرض کریں، پتہ نہیں سمجھ میں آنے کی بات ہے، یہ ٹائم اینڈ سپیس جو ہے نا، زمان اور مکان، یہ ویسے نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، بس اتنی ہی بات، یہ زمانہ ایسے نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں، آپ سورج سے اوپر چلے جائیں تو یہ دن رات ہوں گے، زمانہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ اسی طرح جس چیز کو سپیس کہتے ہیں نا، جگہ، وہ جگہ یہ نہیں ہے، یہ ہماری نگاہیں ہیں جسے دیکھتی ہیں، اور جگہ کی حقیقت اتنی سی ہے کہ اس کونے کو اٹھا کے اس کونے سے اگر ملا دیں اور وہ پاؤں یہاں سے وہاں رکھ دیں تو وہ ایک لمحے میں یہاں سے وہاں پہنچ گئے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ اب ٹائم اینڈ سپیس کو جا کے جب سائنس کچھ کہتی ہے تو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ ٹائم ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بات خالصتاً روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، ٹائم اینڈ سپیس وہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ آدمی قیود میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے، یہ کام کیوں کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور ہوتے ہوتے وہ نفس مطمئنہ پہ پہنچ جاتا ہے، اور جو گرتا ہے تو ایسا گرتا ہے کہ اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، نہ نیکی پہ خوشی کا اور نہ گناہ پہ غم کا۔ مومن انسان، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے اس کو جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا منافق جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھ گئی ہے، جب چاہیں گے اڑا دیں گے۔ یہ فرق ہے مومن میں اور منافق، اس نفس لوامہ سے ترقی کر کے انسان نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے. اور نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب صحیح ہے, میرے مالک کی مرضی یہی ہے. میں جس حال سے بھی گزر رہا ہوں بس میرے مناسب یہی حال تھا. پھر شکایت پیدا نہیں ہوتی, پھر اللہ کی تقدیر کو پورا پورا اپنے پہ نافذ ہونا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. اور جب وہ سمجھ جاتا ہے دل کی گہرائی سے کہ میرے لیے یہی اچھا ہے, پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا. صرف ایک چیز ایسی ہے جو جہاں آ کے ٹکراتی ہے اس سے, اور وہ دعا ہے. وہ دعا مانگتا رہتا ہے, کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, اگرچہ دل سے اطمینان ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں سب برحق ہے, اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. میری تنگی, مصیبت, پریشانی, خوشیاں, یہ سب کی سب اس ذات کی طرف سے ہیں. تقدیر پہ پورا ایمان ہو جاتا ہے کہ وہ خیر و شر, خیر اور شر دونوں من اللہ تعالی, اللہ کی طرف سے ہے. میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. وہ جو عقیدہ تھا نا دل میں, وہ عملی زندگی میں آ جاتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگتا رہتا, دعا کو کبھی نہ چھوڑے. لیکن نفس مطمئنہ پر پہنچ کر پھر انسان کو اطمینان سا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے مالک کی اجازت, اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اب میں نے اس میں کیا دخل دینا ہے؟ آج برے دن ہے, کیا پریشانی کی بات ہے؟ کل اچھے دن آ جائیں گے, کون سی خوشی کی بات ہے؟ خوشی کا دن تو وہ ہے جس دن ان کے فیوچر میں پہنچیں گے, جس دن ان کے پاس پہنچیں گے پھر پتا چلے گا کہ چیزیں کیا تھی. یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اسی لیے دعا کے متعلق حکم ہے کہ اسے نہ چھوڑے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ بالکل اطمینان رہتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ بالکل ٹھیک. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو محبت ہو جائے نا کسی سے, تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو تھوڑی سی دیر جی ٹھہر جاؤ اور آج جی بڑا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے انہوں نے ایک گھنٹہ اور دے دیا. اور ظاہر میں زبان پہ کہتا ہے گھر والوں کی فکر ہے, کوئی فون کرے گا پوچھے گا گھر والے کیا کہیں گے, ابا کیا کہیں گے, اتنی دیر سے آئے ہو. لیکن دل مطمئن ہوتا ہے کہ شکر ہے اس فیوچر میں ہمیں کسی نے پوچھ لیا. بس ایسے ہی اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو جاتا ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے کہ اللہ جو کچھ آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض کیا نظر ثانی کی بھی میری گنجائش, میری ہمت نہیں, میں تو بندہ ہوں. باقی دعا اسی کرتا رہتا ہے کہ خدایا میں اس قابل نہیں. بہت بڑے تابعی تھے ایک, اور انہوں نے ایک دن یہ کہہ دیا کہ اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت. بالکل نہ بولے بھائی, جس مقام پر بھی پہنچ جائے کبھی دعویٰ نہ کرے. یاد رکھو جو دعویٰ کرتا ہے اسے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل فراہم کرنا پڑتی ہے. جو دعویٰ کرتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے, اور جو آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو کچھ پتا نہیں کہ کون سا کلڑا کدھر کو چھپ جائے. کبھی نہ بولے, دعویٰ کرے ہی نہیں, چپ کر کے رات کا مسافر جیسے چلتا رہتا ہے خاموشی سے سفر کو طے کرے. انہوں نے کہا اللہ ایسی محبت ہے تجھ سے جو تیرا جی چاہے تو امتحان لے لے. تابعی تھے جلیل القدر تابعین میں خبیب رحمت اللہ علیہ, اور اگلے دن تکلیف ایسی شروع ہوئی کہ پیشاب بند ہو گیا. تین دن جب اس حال میں گزرے چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ میری غلطی تھی جو محبت کا دعویٰ کر دیا تھا, اس سے صبر نہیں ہو سکتا. تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی, تین دن سے رات سے سوئے نہیں تھے, ذرا سی آنکھ لگ گئی تو کسی فرشتے کو دیکھا. اس نے کہا بس اتنی محبت تھی, یہ ذرا سی آزمائش ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ کروں کیا, جان چھٹے اس سے. اس کا علیہ کا بل مکاتین, یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں, ان کے پاس چلے جاؤ, ان سے جا کے دعا کراؤ. تو وہ آئے بچوں کے پاس اور کہنے لگے کہ امو قبال تمہارا چچا بڑی غلط حرکت کر رہا تھا, دعویٰ کر دیا تھا, بچوں دعا کرو اللہ اس مصیبت سے نجات دے. یہ ہے چیز, نہ دعویٰ کرے. محبتیں اور اللہ سے تعلق, یہ نفس مطمئنہ میں پہنچ کے انسان کا حال بن جاتا ہے. جب یہ چیز آتی ہے پھر تزکیہ آتا ہے, پھر عبدیت آتی ہے, پھر بندگی آ جاتی ہے, پھر وہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہزار مرتبہ بھی لان تان کریں تو بھی وہ کہتا ہے بالکل میں اسی کو ڈیزرو کرتا ہوں. لوگ جو مرضی فتوے لگاتے رہیں تو کہتا ہے تم سچ کہتے ہو, یہ بھی میرے مالک کی طرف سے ہے, اور اچھی چیز ہو گئی وہ بھی میرے مالک کی طرف سے ہے. یہ فنائیت کا مقام ہے, یہ بندگی ہے. اور سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ انسان بندگی تک پہنچ جائے. اللہ کی بندگی سے بڑا کوئی مقام ہوتا تو اللہ اس کا ذکر نماز میں بھی رکھ دیتا. اللہ نے کہا ہے کہ عبدہ ورسولہ, وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے. جتنے بڑے مواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں, آپ قرآن پر غور کریں, قرآن میں ہر جگہ کا سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ کی ذات بڑی پاک ہے, وہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گی, یہ نہیں کہا رسول کو لے گی, فرمایا بندے کو لے گی. کیونکہ رسالت کا تو چیپٹر ہی بالکل الگ ہے نا, وہ تو باقی بالکل الگ ہے. باقی کسی انسان کے لیے حد سے بڑا مقام, زیادہ سے زیادہ جس پہ پہنچ سکتا ہے وہ بندگی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. قرآن کا نازل ہونا کوئی چھوٹی سی بات تھی. اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں شبہ اس چیز پہ جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر, بندگی سے بڑا کوئی مقام. اسی لیے اللہ نے فرمایا پد کے بھی کی عبادی, ہم آ کر کہیں گے کہ چلا جا اے نفس مطمئنہ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا. یہ بندگی ہے, اللہ کی بندگی, اس سے بڑی چیز کوئی نہیں کہ بندہ بندہ بن جائے اور بندہ اللہ کی بندگی کا اقرار کرے, اور اللہ کی بندگی کا اقرار اس صورت میں کرے کہ اپنے بندہ ہونے کا بھی اقرار کرے. یہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے اس کے مقابلے میں, یہ بھی سوچے اور کہے کہ اللہ میں کچھ نہیں. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں اور اس کے بعد اللہ میں سب سے چھوٹا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, کچھ نہیں ہوں میں, تیری ذات ہے. اللہ کا اثبات کرتا رہے اور اپنی نفی کرتا رہے تب جا کر کہیں ابدیت کا مقام ملتا ہے. انشاءاللہ پھر کل کچھ عرض کریں.